سے جہاں جاؤ جس حالت میں چیزیں ہوں اسی حالت میں اس کو چھوڑے. اپنے کوئی کام سے اگر کوئی چیز رکھی ہے اٹھائی ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھے. واز پڑا تھا آپ نے یہاں یہیں اس کے اوپر رکھ دیا. سنتوں کی کتاب رکھی جب پڑا تھا تو اس کو اٹھا کر جگہ پہ رکھنا چاہیے تھا. پڑھ کے سنائی تھی کیا؟ بہت اچھا کیا ماشاء اللہ, بہت اچھا کیا ماشاء اللہ. ہاں بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اللہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. ان کی مجلس ہوتی ہے جمعے کو یہاں عصر کے بعد, لکھا ہے نا بھائی اس میں بورڈ پہ, چھوٹے والے پہ نہیں لکھا ہے میں, اس میں لکھا ہوا. اللہ معاف فرما دے جو بھی یہاں بات بیان ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, اس میں ہر آدمی اپنے کو محتاج سمجھ کے آئے, اور جو بھی مضمون بیان ہوتا ہو اپنا محاسبہ کرتا رہے ساتھ ساتھ کہ یہ ہمارے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے ہمارے اندر وہ بات پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور جو کمی ہے اس کے لیے کوشش کرے, اس کے لیے دعا کرے, اور اگر کمی پھر بھی پوری نہ ہو رہی ہو تو اپنے شیخ کو اطلاع کرے کہ ہم نے مضمون سنا تھا, کوشش بھی کی دعا بھی کی پھر بھی وہ درجہ حاصل نہ ہوا, اس درجہ ہم عمل نہیں کر پاتے, تو اس کی پھر تدبیر اور دعا شیخ بھی کرے گا. یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو پرانے ہو گئے اور ہمیں بیان کی ضرورت نہیں ہے, دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو محتاج بن کے آئے گا اس کو مال مل جائے گا, اور جو محتاج نہ سمجھے گا اپنے آپ کو وہ خدا نہ خواستہ جو مال اس کے پاس ہے اس پہ بھی ڈاکہ پڑ جائے گا, اس کا مال محفوظ نہ رہے گا. اس لیے ہر وقت ہر سانس اپنے کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھو, دین کا محتاج سمجھو. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا. کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا, رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، کبھی گریا ہو بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا، تیری شان جذب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا توفیق توبہ محض رحمت خداوندی ہے، مواہب ربانیہ جو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے حرمین شریفین کے ملفوظات پر مشتمل ہے، مجموعہ اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ بعض بندوں کے ساتھ اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے، عالم غیب سے رہنمائی ہوتی ہے. اگر رہنمائی عالم غیب سے نہ ہو تو آدمی اپنا نقصان کر لے، اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. عالم غیب کی رہنمائی سے یہ نہ سمجھے کہ میری خطا خطا نہیں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس نے ہم کو بچا لیا، توفیق معافی دے دی، یا آواز آسمانی دل میں آ گئی. نہ توفیق آتی تو کیا ہوتا، آج 0/0 ہوتے، الو کی طرح پھرتے رہتے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، کیونکہ یہ نفس بہت بڑا فرعون ہے. نفس فرعونست ہی سی رشمکن. مولانا رومی صاحب قونیا فرما رہے ہیں کہ نفس فرعون سے کم نہیں ہے، اس کو ذرا خوب دبا کے رکھو، اس کا پیٹ زیادہ مت بھرو، یہ بہت بڑا فرعون ہے. تا نہ یادش آیا داں کفر کہن، ورنہ اس کو پرانا کفر یاد آ جائے گا. یعنی اللہ والوں کی صحبت میں رہ رہا ہو اور مجاہدہ کر رہا ہو تو یہ اطمینان سے نہ رہے کہ اب ہم پہنچ گئے، اب ہم بہت کچھ ہو گئے، اب نفس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر حضرت اکثر پڑھا کرتے تھے، نفس کا اژدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں. فرمایا کہ ورنہ اس کو پرانا کفر یاد آ جائے گا. آج سے 40 سال پہلے کیا ہوا، پرانا گناہ بھی کرا دیتا ہے. اس لیے نفس سے ہوشیار رہو، یہ بے ادبی کرا کے بد نصیب بنا سکتا ہے. با ادب با نصیب، مولانا رومی کا یہ شعر بھی پڑھا کیجئے. اے خدا جوئم توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. اے اللہ ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے کوئی بات بے ادبی کی نہ ہو جائے، کیونکہ بے ادب فضل رب سے محروم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے کا ادب اللہ کا ادب ہے، کیونکہ شیخ اللہ ہی کے راستے کا تو رہبر ہے۔ شیخ کا ادب کرنا اور اس کے ناز اٹھانا اللہ کا ناز اٹھانا ہے۔ جو محبت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ جو محبت اللہ والی ہوتی ہے، للہ ہوتی ہے، وہ باللہ ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنے مقبول اور پیاروں کی محبت کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتے ہیں۔ کھاتے کے لفظ سے گجراتی تاجروں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے رجسٹر میں لکھتا ہے۔ میں بھی وہاں لانڈی میں ذکر کے کچھ فضائل میں نے بیان کیے تو نیکیوں کا حساب لگا رہے تھے، تو ایک تاجر تھا وہاں بیٹھا، اس نے فوراً جواب دے دیا۔ حضرت کی بھی بیان میں بعض جگہ ایسا ہے کہ تاجر فوراً حساب لگا لیتا ہے۔ یہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت دامود رکاتوں میں تشریف لائے ہوئے تھے بنگلہ دیش سے، تو حضرت نے خاص طور سے بعض اذکار کی تعلیم فرمائی ہے، اور اتنے آسان ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اور اللہ اکبر 10 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ فرمایا کہ اور فوائد کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 10 کا تو ویسے ہی وعدہ ہے، جب 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 100 نیکیاں مل گئیں، 10 مرتبہ الحمدللہ کہا 100 نیکیاں یہ ہو گئیں، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو 100 نیکیاں یہ ہو گئیں، تو 300 نیکی ہر نماز میں کے حساب سے 5 نمازوں میں 1500 نیکیاں ہو گئیں۔ تو وہ کھٹاکھٹ حساب لگا رہے تھے، اور جو ہے دوسرے لوگ سوچ رہے تھے بھی، اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 مرتبہ یہی اذکار جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، یہی اذکار 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، تو یہ 100 نیکیاں ہو گئیں 10 کے حساب سے، اور 1000 نیکیاں ہو گئیں، اس کو ملٹیپلائی کرو 10، 1000 نیکیاں ہو گئیں، تو دن بھر میں 2500 نیکیاں، انہوں نے فوراً بتا دیا 2500 نیکیاں۔ اتنا آسان سا نسخہ ہے، تو بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اور علاوہ اس کے احادیث مبارکہ میں ان کلمات کے بڑے بڑے فضائل آئے ہیں۔ کہ ہم تو نیکی کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، نیکی کا انعام اتنا بڑا بڑا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے کہ انسان کو حسرت ہوگی کہ اتنی معمولی سے اعمال بھی ہم نہیں کر سکے جس کے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں ہے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ لیا تو وہ ترازو کو، نصف ترازو کو بھر دیتا ہے، نصف میزان کو، اور پھر الحمدللہ کہا تو بقیہ نصف میزان کو پھر بھر دیتا، مکمل کر دیتا ہے، یا پھر دونوں کلمات کہنے سے یا صرف الحمدللہ کہنے کا بھی وہی اجر ہے۔ دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ نصف میزان کو وہ بھر دیتا ہے۔ اتنا بھاری عمل ہے، ایک تو نیکی ہے لیکن عمل کتنا بھاری ہے۔ اور اللہ اکبر کہنا ایسا ہے کہ گویا زمین و آسمان میں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے، میزان بھر دیتا ہے۔ بہت فضائل ہیں ان کے۔ کھاتے کے لفظ سے گجراتی تاجروں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اس محبت کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے رجسٹر میں لکھتا ہے۔ جو اپنے شیخ کی محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خدمت میں، اپنی محبت میں درج کرتے ہیں۔ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو اس چرواہے سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں آپ کے سر میں جوئیں ڈھونڈتا، جہاں آپ بیٹھتے وہاں جھاڑو لگاتا، آپ کے پیر دباتا، آپ کو روغنی روٹی کھلاتا، تو میں اس سے کہتا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روغنی روٹی کھلا دے تو سمجھ لے تو نے اللہ تعالیٰ کو کھلا دیا۔ میں اس کو یہ مشورہ دیتا کہ اللہ والوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیں تو کسی سچے اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں اللہ سے مصافحے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن جو بیعت ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، اور شیخ کا ہاتھ اگلے شیخ کے ہاتھ پر ہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ واسطہ در واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تو جس کو اللہ سے مسافہ کرنا ہو، زمین والے کو آسمان والے سے مسافہ کرنا ہو، تو وہ کسی راکٹ سے اللہ تک نہیں جا سکتا، لیکن اگر کسی اللہ والے سے مرید ہو گیا تو اس کا ہاتھ واسطہ در واسطہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچ گیا، اور آپ کے دست مبارک کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی کے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ مت سمجھو، یہ ید اللہ ہے۔ سچے اللہ والوں سے بیعت کا یہ راستہ اتنا پیارا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ سے مسافے کا کوئی اور راستہ مجھے دلائل سے بتا دو، میں تو دلیل پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ خانقاہوں میں ولیوں کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں۔ میں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، کیونکہ عالم نہیں ہو۔ شعبہ تزکیہ نفس کے لیے جو خانقاہیں بن رہی ہیں، یہ کار نبوت کو انجام دے رہی ہیں۔ بتاؤ، آیت یزکیہم ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی کہ میرا نبی تزکیہ کرتا ہے؟ لہذا تزکیہ نفس کے لیے خانقاہیں بنانا، پیری مریدی کرنا، اس شعبے کو زندہ کرنا کار نبوت ہے۔ اس کو ولیوں کا کام کہنا بیوقوفی اور کم علمی ہے۔ عوام اور خواص سب کو تزکیے کی ضرورت ہے، اور خواص کی تربیت عوام کی تربیت سے افضل ہے، کیونکہ خواص کے ذریعے سے دین عوام میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر علماء اللہ والے بن جائیں، صاحب نسبت درد بھرا دل ان کے سینے میں ہو، تو بتاؤ کیا عالم ہوگا؟ اس عالم سے پورا عالم روشن ہو جائے گا، ورنہ جو روحانی امراض کے ساتھ دعوت دے گا تو اس کی دعوت اللہ میں اثر نہ ہوگا۔ اسی لیے دعوت اللہ کے ساتھ عمل صالح کی آیت نازل ہوئی، ومن احسن قولا ممن دعا اللہ وعمل صالحا۔ معلوم ہوا کہ جو دعوت اللہ کرے وہ نیک عمل بھی کرے، گناہوں سے بچے، اور عمل صالح کی توفیق اہل اللہ کی صحبت سے ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ ایک عظیم الشان مضمون اللہ تعالی نے قونیہ کے راستے میں عطا فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب وہ خالق آفتاب ناراض ہوتا ہے تو دل کا عالم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ آفتاب سماوی پھر دل کے ان اندھیروں کو یہ آفتاب سماوی پھر دل کے ان اندھیروں کو دور نہیں کر سکتا۔ کافروں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن کافروں کے کفر کے اندھیرے سے اندھیرے اس سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ خالق آفتاب ان سے ناراض ہے۔ اسی طرح معمولی گناہ کو بھی معمولی بات مت سمجھو، کیونکہ اس سے بھی قلب میں اندھیرا آ جائے گا اور سارا عالم ویران معلوم ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ میں لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتا کہ دریاؤں میں جا کر 12 بجے رات کو وظیفہ پڑھو، ذکر و نوافل بھی زیادہ نہیں بتاتا، زیادہ محنت و مجاہدہ بھی نہیں بتاتا، بس یہی کہتا ہوں کہ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے تو ایک ہی کام کر لو کہ کام نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو، نظر کو آرام سے رکھو، حرام جگہ نہ دیکھو۔ کیوں کام لیتے ہو؟ آرام سے رہو، جہاں دیکھو کہ احتمال ہے وہاں بھی آنکھ بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو۔ بس اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ، مولا کو یاد کرو گے تو لیلا خود ہی یاد نہیں آئے گی، کیونکہ مولا پاک ہے اور لیلا ہزاروں عیب رکھتی ہے، ہوا کھولتی ہے یا نہیں، لیٹرین میں ہکتی ہے یا نہیں، اس کے پسینہ نکلتا ہے یا نہیں، 40 دن نہ نہائے تو منہ میں بدبو آئے گی یا نہیں، پھر پاک ذات کو چھوڑ کر ان ناپاک اور مرنے والی لاشوں پر کیوں مرتے ہو؟ لہذا ان مرنے والی لاشوں کو مت دیکھو، نہ دیکھنے کا غم اٹھاؤ، نہ دیکھنے کا غم اٹھاؤ، غم سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس غم کو پیار کرو کیونکہ خدا کے راستے کا غم ہے، اس غم کو اللہ پیار کرتا ہے، جس غم کو اللہ پیار کرے وہ غم پیارا نہیں ہے، یہ غم نہیں یہ اللہ کے راستے کا پیار ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو حلاوت ایمانی دیتا ہے، لہذا اس غم پر شکر ادا کرو۔ جب چپکے چپکے نظر بچا لو تو کہو کہ اے اللہ، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنے راستے کا غم عطا فرمایا۔ آپ کی راہ کا ایک کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہے، اور آپ کے راستے کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو ساری دنیا کے پھول اگر اس کانٹے کو سلام احترامی اور گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے راستے میں نظر بچانے میں، گناہ سے بچنے میں ایک ذرہ غم دل میں آ جائے تو یہ اتنا مبارک غم ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں اگر اس غم کو سلام کریں تو اس غم کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے کا غم ہے۔ اسی لیے جان یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، مجھے قید خانہ محبوب ہی نہیں احب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مصر کی عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ آہ، جن کی راہ کے قید خانے احب ہیں ان کی راہ کے گلستاں کیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا جملہ ہے جس پر بڑے بڑے علماء اشعش کرنے لگے۔ فرمایا کہ آہ، جن کی راہ کے قید خانے احب ہیں ان کی راہ کے گلستاں کیسے ہوں گے، جن کی راہ کے قید خانے احب ہیں ان کی راہ کے گلستاں کیسے ہوں گے۔ دوستو، میرا یہ مضمون، یہ سبجیکٹ ہائی کلاس کا ہے یا نہیں، پی ایچ ڈی سے بھی آگے کا ہے یا نہیں، بس سمجھ لو آج کل اختر کو میرے مالک نے کس اعلیٰ مضمون کا ٹیچر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اختر سے آج کل اتنے اونچے مقام کا مضمون بیان کرا رہا ہے کہ اس پر جو عمل کر لے وہ انشاءاللہ اولیاء صدیقین کی منتہا تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ولایت کی سرحد ختم ہے، سب سے اعلیٰ درجے میں داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جہاں دنیا کا چپا چپا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور اللہ کے بندے اولیاء اللہ سے جڑ کر گناہوں سے بچ رہے ہیں، جڑتے ہیں اللہ کی فضل و رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس گناہوں سے بھرے ماحول میں گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ الحمدللہ، مجھے کل میسج آئے ہیں، الحمدللہ ہر جگہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خلفاء حضرت کے اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں، اور بہت فائدہ اس سے ہو رہا ہے۔ ایک خلق جو ہے وہ، اس کو توبہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ کل بھی میسج مجھے بھی آیا الحمدللہ کہ ہم نے ٹچ موبائل چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہمیں بہت سکون ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وقت میں بہت برکت ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے نہ ہونے سے ہمیں حقیقت میں کوئی پریشانی نہیں۔ چھوڑنے سے پہلے تو لگتا تھا، لیکن جب چھوڑ دیا تو اب ہمیں پریشانی کے بدلے سکون مل گیا، اور وقت میں بھی برکت ہو گئی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ نگاہ کی حفاظت پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس ملفوظ میں بھی یہ ہے کہ سب سے ہائی کلاس سبجیکٹ ہے یہ، کیونکہ نفس پر یہ بہت گراں گزرتا ہے نظر کی حفاظت، کیونکہ ہر آدمی میں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں تقاضے تو رکھے ہیں، اور انہی تقاضوں کو دبانے کا نام تقویٰ ہے۔ ان تقاضوں کو دبا کر اللہ کا راستہ آدمی چلتا ہے۔ تو نگاہ کی حفاظت جو ہے، یہ سب سے اعلیٰ مضمون ہمارے حضرت کا ہے۔ تمام جو گناہ ہیں اس زمانے میں اس کے ذیل میں ہی آ رہے ہیں، کہ جو آدمی ایک بڑا کام کر لے گا۔ ہمارے مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بھینس اٹھا لیتا ہے وہ بکری کتنی آسانی سے اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ نفس پر بہت گرا ہونے کی وجہ سے مشکل کام ہے، لیکن جو مشکل کام کر لے گا اس کو باقی دین کے تمام امور نہ صرف آسان ہو جائیں گے بلکہ مزیدار بھی ہو جائیں گے۔ مزیدار اس طرح سے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا کہ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو نظر کی حفاظت میرے خوف سے کرے گا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو اس کی حلاوت اپنے قلب میں موجود پائے گا، حلاوت ایمانی اس کو مل جائے گی۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ خوابوں کی باتیں نہیں ہیں، تصورات کی، یہ احساسات کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ حلاوت ایمانی اس کو مل جائے گی۔ ادھر نظر بچائی، ادھر حلاوت ایمانی اس کے قلب کو عطا ہو گئی، اللہ کا وعدہ ہے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ آدمی نظر بچائے اور کہے کہ ہمیں محسوس تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو محسوس ہو یا نہ ہو حلاوت ایمانی موجود ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ محسوس ہونا اور ہے، موجود ہونا اور ہے۔ محسوس تو بہت سی چیزیں نہیں ہوتی، آدمی کی تجوری میں کوئی پیسہ جمع کرتا رہے تو اس کو یہ تو نہیں، پیسہ تو موجود ہے لیکن اس کو تو احساس نہیں کہ کتنا پیسہ ہے، تو جمع ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی مال دل میں جمع ہو رہا ہے، حلاوت ایمانی جمع ہو رہی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو محسوس بھی ہو جائے گی۔ بعضوں کو حصی لذت محسوس بھی ہو جاتی ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جیسے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بزرگ آتے تھے، سائیں توکل شاہ ان کا نام تھا، تو آ کے حضرت حکیم الامت سے عرض کیا انہوں نے کہ مولوی جی، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ حصی نعمت سے بھی نواز دیتے ہیں، لیکن اگر حصی لذت نہ بھی معلوم ہو تو بھی اللہ کا وعدہ ہے، اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ حلاوت ایمانی ہم کو نصیب ہوگی، اور جب حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی تو تمام طاعات میں اس کو لذت نصیب ہوگی۔ اب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کچھ اور نماز ہوگی، اب تلاوت کرے گا تو اس کی تلاوت ہوگی، اللہ کا نام لے گا تو اس کا اللہ کا نام لینا ہوگا، محبت سے نام لے گا اللہ کا۔ تو یہ ایک کام ہم کر لیں کہ نگاہ کی حفاظت کر لیں، اور یہ موبائل اور کیبل اور یہ سب کھیل کود اور عیش و عشرت جو ہے، یہ کام جو ہے یہ پستی کے کام ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ عالم عیش و عشرت کا، یہ باتیں کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، ہے نا۔ اور فرمایا کہ جہاں در اصل گو ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی۔ ابھی تو سب ہنسی مزاح ہو رہا ہے، مل جل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں دراصل اصل میں یہ ایک ویرانہ ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی اور سارا جہان ہمارا ویران ہو گیا، ہم تو چلے گئے، ہمارا جہان تو ویران ہو گیا۔ فرمایا کہ جہاں دراصل گو ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ تو بھائی دنیا میں آدمی آیا ہے تو ذرا سنجیدگی سے سوچو، غور کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی محبت کو حاصل کرنے، اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا اتنا بہترین یہ نصیحت یہاں لٹکی ہوئی ہے، بالکل جامع نصیحت ہے، گویا پوری زندگی کا منشور ہے۔ اس میں ایک جملہ تو بہت ہی جو ہے وہ متاثر کن ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اس جملے پہ کہ حضرت نے فرمایا دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ بس یقین جانیے کہ مجھ پر تو اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ ذرا سی سستی اور غفلت ہونے کو آتی ہے، اللہ کی توفیق سے جملہ یاد آتا ہے، اسی وقت ساری سستی غفلت جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی جملے کی، اس پوری نصیحت کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے۔ وہ آخرت کے ذخیرے کو جلدی جلدی جمع کر لو، سمیٹ لو، کھیتی جب پک جائے تو اس کو جلدی جلدی کاٹ کے اس کو ذخیرہ کر لو اور اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرو۔ تو فرمایا کہ اگر یہ جو گندم کا ذخیرہ کرتے ہیں لوگ، تو ذخیرہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. سنا اس کی کوئی ٹنکی سی ہوتی ہے اوپر سے وہ ڈالتے رہتے ہیں گندم. تو فرمایا کہ جو اب ایک آدمی ہے وہ گندم جمع کر رہا ہے اور اس کے خیال میں بہت ذخیرہ اس نے گندم کا جمع کر لیا, لیکن اس نے حفاظت کا انتظام نہیں کیا. یعنی چوہے آ رہے ہیں اور وہ اس سے بے خبر ہے, چوہے آ رہے ہیں انہوں نے اس میں سوراخ کر کے اور نیچے نیچے سے گندم کھانا شروع کر دیا, اور اس کا خیال یہ ہے کہ ہم نے بہت نیکیاں جمع کر لیں, بہت ہم نے ذخیرہ کر لیا گندم کا. اور ایک دن جو جھانکتا ہے اندر تو دیکھتا ہے کہ وہاں گندم تو کیا ہوتی, وہاں تو چوہوں کی مینگنیاں پڑی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم نیکیاں کر رہے ہوں اور نگاہ کے راستے سے اور اپنے زبان کے راستے سے کبھی ہاتھ کے راستے سے ان نیکیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہوں کہ ہم بہت نیکیاں جمع کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے گناہوں کے چوہے ہماری نیکیوں کو کھا رہے ہوں. تو اس کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. اور نگاہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے نیکیاں جو ہیں زائل ہو سکتی ہیں. ہماری تہجد, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بد نگاہی ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے. ایک بد نگاہی, اب سوچئے کہ کس قدر نقصان دہ چیز ہے, اور ان چیزوں کا سوا وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہے. وہی کام سادہ موبائل سے ہو سکتا ہے, لیکن ٹچ موبائل بے ضرورت لے لینا اور اس سے دنیا جہان کی خبریں پڑھ رہے ہیں اور دنیا جہان کی معلومات حاصل کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا وقت بچ رہا ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے ہر چیز کی سرچنگ میں کتنا وقت گزر جاتا ہے, اور پھر ان پرچیزنگ بھی اسی پہ اب ہونے لگی ہے اور گھر بیٹھے چیز ڈیلیور ہو جاتی ہے. اب سرچ کر رہے ہیں, کسی کو اپنی باڈی فٹنس کی فکر ہے, کسی کو فیشن ڈیزائننگ کی فکر ہے, کسی کو میک اپ کی فکر ہے, کسی کو کچھ ہے, کسی کو پکانے کی ترکیبوں کا بہانے سے رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ بہانے سے رکھا ہوا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جب کھولا اس کو تو اس میں کتنی گندی چیزوں کی آفریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور ایسے مکاری سے گھیرتے ہیں کہ شروع میں جو ہے وہ گندگی نہیں دکھاتے, شروع میں ایسی کیپشن لگاتے ہیں جس سے آدمی اچھے سے اچھا آدمی دھوکہ کھا جائے کہ یہ لاؤ ذرا دیکھ لیں کیا ہے, کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. پھر وہ اس کو گندگی کی طرف مائل کرتا ہے آہستہ آہستہ, اور پھر وہ اس میں پھسل کے گر جاتا ہے. اور اگر صرف پرچیزنگ بھی ہو تو دیکھو کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ اصول اتنا بہترین مقرر کر دیا جس سے آج آدھی سے زیادہ دنیا پریشان ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے, تنگی ہے, ضرورت پوری نہیں ہوتی, پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اتنا بہترین اصول اس میں عنایت فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. آہ سبحان اللہ, کتنا مختصر سا جملہ اور کتنی بڑی ہدایت ہے اس میں کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. بس جو چیز ضروری ہو وہ آپ خرید لیجئے, اور جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ نہ خریدیے. اب یہ نیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک چیز کو دیکھنے کے لیے 100 چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور ہر چیز کو دل للچا رہا ہے یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں. نتیجہ یہ کہ جیب خالی اور بے ضرورت چیزوں کا انبار, بے ضرورت کپڑوں کا انبار, بے ضرورت فیشن کی جیولری کا انبار, بے ضرورت جو ہے کھانے بن رہے ہیں, مہنگے مہنگے کھانے بن رہے ہیں. یہ سب باتیں اور بھی نقصانات ان کے ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ نگاہ خراب ہوتی ہے, عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, گھروں کو آگ لگ رہی ہے. یعنی دوستیاں ہو رہی ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, اور کس کس طرح سے جو ہے وہ ہماری نہ صرف یہ کہ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے بلکہ شادی شدہ گھر بھی برباد ہو رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں, دیکھتا بھی یہی ہوں, پھر میں غور کرتا ہوں کہ ہمارے اثر صاحب کہتے ہیں کہ تم پیر زن ہو, عورتوں کے پیر, لیکن میں کیا کروں, میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں واقعی ترقی کرتی ہیں. پھر میں نے غور کیا تو ہمارے حضرت کے پاس بھی آدھے سے زیادہ خطوط خواتین کے ہی ہوا کرتے تھے, تو مجھے کچھ تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ چلو بھائی ہمارے بزرگوں کے پاس بھی اور خواتین کے خطوط آتے تھے. لیکن ماشاءاللہ یہی دیکھتا ہوں کہ خواتین کے اندر دین میں آگے بڑھنے کی زیادہ جستجو ہے، زیادہ شوق ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ اگر گھر کی عورت سنور جائے اور اس کا دین سنور جائے، اس کی دنیا سنور جائے، جس کا دین سنور گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ ہمارے طائف صاحب فرماتے ہیں کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے، نہ دین ملا نہ دنیا، تو چھوٹ جانی ہے، آخرت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو عورت جو دین پر آ جائے تو اس کی پھر اولاد بھی سنور جاتی ہے، جو عادات ماں کے اندر ہوتی ہیں عموماً اولاد ان عادات کو اپناتی ہے۔ تو جب ایک فرد گھر کا سربراہ سنور گیا تو اس کی اولاد سنور گئی، اس کی اولاد سنور گئی تو گویا پوری نسل سنور گئی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن اگر مرد بھی سنور جائے تو یہ ہے کہ دونوں پہیے گاڑی کے برابر ہو جائیں گے، ورنہ ایک ٹریکٹر کا پہیا اور ایک جو ہے اسکوٹر کا پہیا، تو گاڑی ڈس بیلنس چلتی ہے، چلے گی تو پھر بھی لیکن بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بھی تدابیر اور مشورے بزرگوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، کہیں مرد دیندار زیادہ ہے عورت نہیں مان رہی، کہیں عورت دیندار ہے مرد نہیں مان رہا۔ تو اس کی تدابیر ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو ہم اس میں کیا کام کریں، کس طرح سے ہم اپنے شوہر کو دین پر راغب کریں، کریں نہیں کریں۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی دین کی بات کہنا مشکل ہو جاتا ہے مرد کو، وہ اتنا بیزار و متنفر ہوتا ہے اپنی جاہلیت کی وجہ سے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف زبان سے کوئی ایسی بات نکال دے کہ جو کفر کے دائرے میں آ جائے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی شریعت کے بات کا مذاق اڑا دینا، اس کی تحقیر کر دینا اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا ہے کسی نے داڑھی کا مذاق اڑا دیا، اسلام کے دائرے سے نکل گیا، اس کو پھر تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے مسواک کا کوئی مذاق اڑا دیا، ٹوبی کا مذاق اڑا دیا، تو ایسی جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا مذاق اڑا دینے سے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ان سے بالکل کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ایمان تو موجود ہے، کم سے کم گناہگار ہے لیکن ایمان ہے، ایمان بھی بڑی دولت ہے۔ تو یہ تدابیر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر بیوی نہیں مانتی تو ہمارے حضرت نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ بھائی اگر بیوی جو ہے وہ ٹی وی نہیں نکالنا چاہتی، بیوی کا وزن بھی ٹی وی سے ملتا ہے اور ٹی بی سے بھی ملتا ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دیکھ کر ٹی وی کو اب ہیں لوگ ٹی بی کا شکار، دیکھ کر ٹی وی کو اب ہیں لوگ ٹی بی کا شکار، جرم چوری جرم ڈاکہ جرم زلف عشق یار۔ اب تو نیٹ نے یہ ساری چیزیں آسان کر دی ہیں، نیٹ کے جو عادی لڑکے ہیں وہ چوریاں دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نیٹ پہ کتنی دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بیٹے کا ایک دوست تھا، اس نے اس کے نکاح پر اس کو ایک والیٹ نیٹ سے پسند کیا، 2000 روپے کا والیٹ، اور اس میں لکھا تھا یہ واٹر پروف ہے اور یہ ہے فلاں دھماکہ ہے، تو اس نے منگا لیا، منگا کے دیکھا تو پلاسٹک کی ڈبیا تھی 25 روپے والی۔ اب وہ پریشان ہے، اب وہ فون کر رہا ہے تو وہاں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کوئی ہے ہی نہیں جو فون اٹھائے، وہ تو لڑکے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، کوئی اورنگی میں بیٹھا ہے، کوئی کورنگی میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، یہاں بیٹھ کر امریکہ کی یونیورسٹی ایفیلیٹڈ فلاں اور فلاں فلاں سب چل رہا ہے دھوکے بازیاں۔ تو جرم ڈاکہ جرم چوری جرم ڈاکہ جرم زلف عشق یار، یہ عشق مجازی کا سلسلہ اس میں۔ پھر فرمایا کہ دوستو ٹی وی کو V2 کر کے دیکھو پھر باہر۔ دیکھو میرے حضرت کی اردو اور انگریزی کا کیسا قافیہ ملاتے ہیں، حالانکہ حضرت زیادہ پڑھے ہوئے تھے ہی نہیں، تو ٹی وی کو V2 سے کیسے ملایا، ٹی وی کو الٹا کر دیں V2 ہو گیا۔ تو دوستو ٹی وی کو V2 کر کے دیکھو پھر باہر، دل میں چین و راحت کی فضائے سازگار۔ تو یہی ہے الحمدللہ، جن لوگوں نے اس کو خیر آباد کہہ دیا تو اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سکون سے ہیں، بہت چین سے ہیں، وقت میں ہمارے بہت برکت ہے، اب اللہ کو یاد کرنے کا خود ہی جی چاہے گا۔ بھائی کیا کریں، اللہ کو یاد کرو بھائی، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی مواعظ پڑھ رہے ہیں، کبھی ملفوظات پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر اللہ کر رہے ہیں، کبھی نماز میں جی لگا رہے ہیں، ورنہ تو ہر وقت وہ ہاتھ میں موبائل ہے اور ذرا لاؤ دیکھ لیں، کوئی خبر تو نہیں آئی، کوئی میسج تو نہیں آیا، نہیں بھی آیا تو بھی دیکھنا ہے، تو وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اب اس زمانے میں تو
ایسا ہم کر بھی نہیں سکتے، ورنہ بزرگوں سے صحابہ سے ایسے حالات منقول ہیں کہ ستو پھانک رہے ہیں، ستو پھانک رہے ہیں، خشک ستو، کسی نے اور اوپر سے پانی پی لیا، کسی نے پوچھا کہ آپ روزانہ ستو پھانکتے ہیں، کھانا کیوں نہیں کھاتے، کہا کہ بھائی اس کو چبانے میں وقت ملتا ہے، اتنی دیر میں میں اتنی مرتبہ اللہ اللہ کر سکتا ہوں. دیکھو جس کو آخرت کی طلب ہوتی ہے، جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، جس کو دنیا کی طلب ہوتی ہے وہ ستو بھی پھانک لیتا ہے، وہ بھی ستو پھانک لے گا کہ بھائی میرا کاروبار جا رہا ہے، میرا یہ جا رہا ہے، تو دیکھ لے کہ جیسے کیسے جلدی جلدی ناشتہ کرتا ہے. ہم نے دیکھا امریکہ میں ہمارا ایک دوست، ہم تو سمجھے یہاں سے ہم جا رہے تھے ان کے گھر، انہوں نے کہا ہمارے گھر ٹھہرنا، تو ہم نے سمجھا بھائی بڑے عیش میں ہوں گے، کئی برس سے ہیں وہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں تو معلوم نہیں تھا. بیچارے جب پہنچے تو وہ مکان کے نیچے چھوٹی سی بیسمنٹ تھی، اس میں 6 لڑکے رہتے تھے، ایک ہی کمرہ تھا اس میں، ایک ہی باتھ روم تھا اور باہر بیسن لگا ہوا تھا، اور کچن کا تو ایسے ہی جو آج کل منی کچن بنتا ہے نا، بہت ہی عارضی قسم کا جس میں چائے وغیرہ پکتی ہے، بس وہ بنا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھائی آپ یہاں رہیے، اور یہ ہے کہ بھائی صبح ہم کام پہ جاتے ہیں، صبح ہم یونیورسٹی جاتے ہیں پڑھنے، اور شام کو جاب پہ جاتے ہیں، تو رات کو ہم دیر سے آتے ہیں 9-10 بجے، تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے ڈیپ فریزر میں سب بھرا ہوا ہے، مرغی فلاں فلاں فلاں، تو اور چاہے تو بازار سے کھائیے، بس یہ کہ آپ رہیے یہاں پہ اور اپنا کام خود کیجیے. ٹھیک ہے بھائی. صبح دیکھا وہ صاحب اٹھے 4 بجے، صبح کے 4 بجے، دیکھیے دنیا، یہ صبح کے 4 بجے اٹھے، کوئی حقارت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ دنیا داری جس میں آ جاتی ہے اس کا یہ حال ہو جاتا. صبح اٹھے 4 بجے اور انہوں نے اسی بیسن میں انگریزوں کی طرح منہ دھویا، کیونکہ وہاں وہ اب تو آ گئے ہوں گے مکسر، لیکن وہاں پہلے مکسر نل نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈا اور گرم الگ الگ ہے، تو اس کو وہ سٹاپ کاک لگا کے بیسن کے اندر پہلے گرم اور ٹھنڈا مکس کرتے تھے، اور اسی میں جو ہے وہ منہ دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں گندگی سے. بتائیے یہ زندگی. اور اس کے بعد انہوں نے انڈا توڑا فرائی پین میں، جلدی جلدی جلا وہ میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ کھلی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے 4 بجے اٹھ کے. دوست ہے ہمارا بے تکلف، تو اس نے وہ انڈا بنایا اور جلا ہوا بالکل، اور اس کو جلدی جلدی کھایا اور کلی کی اور یہ جا ہو جا. اور اس کے بعد رات کو 9 بجے آیا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جس کو دنیا کی طلب ہوتی ہے وہ پھر ان چیزوں پہ وہ زیادہ توجہ ہی نہیں دیتا. کوئی کہے گا بھائی یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ستو اس لیے پھانک رہے ہیں کہ اللہ اللہ کریں گے، تو یہ دیکھو کہ یہ کوئی زندگی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے جو چھوٹ جانے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا ہم پاپڑ نہیں بیل لیتے، کیا کچھ قربانیاں نہیں دے دیتے. بچے بھی کپڑے پکڑ رہے ہوتے ہیں، ابا نہیں جائیے، لیکن ان کو بھی چھوڑا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی کام پہ جانا ضروری ہے، سارے کام کر لیں آسان ہے. تو جس چیز کی طلب اور فکر لگ جائے وہ کام ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ نوٹ گننے میں مزہ آتا ہے، لہذا وہ یہاں سے ہر طرح قربانی دے کر نوٹ گننے چلا جاتا ہے. اور جس کو اللہ کے نام کا مزہ لگ جائے تو پھر اس کو تو پھر کسی چیز میں مزہ ہی نہ آئے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خاص طور سے یہ مضمون نگاہ کی حفاظت کا ہے، ہم سب محاسبہ کریں کہ ہم اس گناہ میں کسی طور مبتلا نہ ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اس ایک ہی عمل کی برکت سے، جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک ضرور پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی، ضرور پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.